آج کے پروگرام کے موضوعات پر ایک نظر۔
عبری حکومت بد اور بدتر کے درمیان، الاخبار لبنان۔
عراق، پھر شام اور اب فیر امریکہ۔
انتخابات کے بعد کا منظرنامہ، جسارت فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
نواز شریف کی تاج پوشی، نئی امیدیں، نئے چیلنج، عالمی سہارا ہندوستان۔
محل نشینوں کے ایجنٹ اور خاک نشینوں کے قبور، اسلام ٹائمز۔ عبری حکومت بد اور بدتر کے درمیان، الاخبار لبنان۔
حالیہ دنوں میں جو کچھ شام میں ہو رہا ہے اس کے پیش نظر اب اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اسرائیل کے لیے کیا بہتر ہوگا۔ بھلے ہی معاملہ بد اور بدتر میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کا ہی کیوں نہ ہو، اسرائیلی فوج کے اعلیٰ عہدیدار الیکس فشمین نے یزیوت اہارونوت سے گفتگو میں کہا ہے کہ اسرائیل کا مفاد شام میں جنگ جاری رہنے کی صورتحال کو کسی بھی طرح سے روکنے میں ہے۔ ان کے بقول شام میں جنگ جاری رہنے سے دہشت گرد اسرائیل کے قریب رہیں گے، اور پھر اس صورت میں اسرائیل کو ایسی جنگ میں پھنسنا پڑے گا جس میں اسے دلچسپی نہیں ہے۔ فشمین نے اسی طرح کہا ہے کہ اسرائیل کا مفاد حزب اللہ تک کیمیائی اسلحے کی رسائی کو روکنے اور ایرانیوں کو شام سے دور رکھنے میں ہے، لیکن اگر بشار اسد اپنے عہدے پر باقی رہتے ہیں تو اسرائیل کے کسی بھی مفاد کا تحفظ نہیں ہوگا۔
ایک اور اسرائیلی تجزیہ نگار کا خیال ہے کہ بشار اسد اور ان کی حکومت کے باقی رہنے کی صورت میں اسرائیل کے خلاف خطرہ بھی باقی رہے گا، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے لیے اسرائیل کے پاس بھی واضح راہ حل نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ مغرب کو آگے بڑھا کر شام کے معاملے میں دوسرے نمبر کے کھلاڑی کا کردار ادا کرے۔ اسرائیلی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شام کے بحران کا حل نہ سیاسی ہے اور نہ ہی فوجی، اور یہی وجہ ہے کہ اوباما کو کیمیاوی اسلحے کے استعمال کو ریڈ لائن اعلان کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہارتس میں اسرائیلی تجزیہ نگار ہریل نے لکھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ اسرائیل شام میں کیا چاہتا ہے۔ اس کا جواب واضح ہے، وہ مداخلت سے بس ایک قدم پہلے کی صورتحال چاہتا ہے، سوائے اس کے کہ شام کی حکومت ریڈ لائن پار کر دے۔
اسرائیلی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ نتن یاہو کے لیے شام پر دوبارہ فضائی حملے کی اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ بشار اسد کی حکومت نے واضح طور پر اس بات کا عندیہ دے دیا ہے کہ اگلی بار اسرائیل کے حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کی جائے گی، اور بشار اسد اسرائیل کے اہم اہداف کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس اسرائیلی تجزیہ نگار کے مطابق مستقبل میں حالات اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے ایران اور حزب اللہ میں سے کس کے خلاف جنگ چھیڑنا بہتر ہوگا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اگر حزب اللہ یا شام سے فوجی تصادم ہوتا ہے تو پھر ایران کے مقابلے میں اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ عراق، پھر شام اور اب فیر امریکہ۔
عراق جنگ کی تیاری کے سلسلے میں نیو یارک ٹائمز نے غلط سرکاری اعداد و شمار کی بنا پر عراق میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کی رپورٹ شائع کی۔ اب جبکہ شام میں کیمیاوی اسلحے کی بات ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں شائع کی جانے والی رپورٹ پر اگر غور کیا جائے تو عراق کے سلسلے میں شائع رپورٹ سے کافی ملتی جلتی ہے۔ اس میں بھی سرکاری اعداد و شمار اور خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اخبار نے سرخی لگائی، شام کو کیمیاوی اسلحے کے استعمال کے دعوے کا سامنا۔ اس اخبار نے اپنے قارئین کو نامعلوم سفارتکاروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ برطانیہ اور فرانس نے اقوام متحدہ میں ایک خط بھیج کر شام کی حکومت کی طرف سے کیمیاوی اسلحے کے استعمال کے قابل اعتماد ثبوت ہونے کی بات کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے پاس شام کی طرف سے کیمیکل اسلحے کے استعمال کے ثبوت موجود ہیں۔
اس رپورٹ کے اگلے ہی دن نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایک بے نام اعلی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ دی کہ وائٹ ہاؤس بھی اس شبہ میں اپنے کئی اتحادیوں کے ساتھ شریک ہے کہ شام کی حکومت کیمیاوی اسلحہ استعمال کرتی ہے۔ 26 اپریل کو نیو یارک ٹائمز کی سرخی یوں لگائی گئی، وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ شام نے کیمیاوی اسلحہ استعمال کیا ہے۔ اصل میں کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کی تشویش ہے کہ اگر اس نے زیادہ طویل انتظار کیا تو اس کا فائدہ صدر بشار اسد کو ملے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کانگریس کو ایک خط لکھا جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ خفیہ ایجنسیوں نے تصدیق کی ہے کہ بشار اسد کی حکومت نے چھوٹے پیمانے پر کیمیاوی اسلحے کا استعمال کیا ہے۔ تاہم اخبار نے ایک عہدیدار کے حوالے سے لکھا کہ خفیہ ایجنسیوں نے خط میں مذکورہ باتوں سے کہیں زیادہ تشویش کا اظہار کیا تھا۔
اس کے بعد کے ایام میں شام میں کیمیاوی اسلحے کے استعمال کا مسئلہ مختلف رپورٹوں اور رسالوں میں سرخیوں میں رہا، جس میں سارا زور اسی پر تھا کہ وائٹ ہاؤس شامی حکام کی جانب سے کیمیاوی اسلحے کے استعمال کے سامنے آنے والے ثبوتوں پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا۔ بہرحال حقائق سے یہ ثابت ہو گیا کہ نیو یارک ٹائمز نے شام کی طرف سے کیمیاوی اسلحے کے استعمال کی بات منصوبہ بند طریقے سے عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ شام میں کیمیاوی اسلحے کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے جس طرح سے سرخیاں لگائی ہیں اس سے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ اس نے عراق کے معاملے سے سبق حاصل کیا ہے۔
کیمبرج یونیورسٹی نے مختلف قومیتوں اور خیالات کی 50 ایسی خواتین کے تجربات پر ایک رپورٹ جاری کی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور برطانیہ میں 9 مسلم خواتین کے حقوق کے تحفظ پر زور دیتی ہیں۔
باراک اوباما نے میانمار کے صدر کی سیاسی اصلاحات کے لیے تعریف کی، لیکن مسلمانوں کے خلاف ان کے ملک میں تشدد پر تشویش بھی ظاہر کی۔
طالبان نے شمالی افغانستان میں 150 طالبات کو زہر دے دیا۔
بحرین میں ممتاز شیعہ عالم دین عیسیٰ قاسم کے گھر پر سیکیورٹی اہلکاروں کے حملے کے خلاف مظاہرے۔
جاپان کے ہیروشیما شہر میں 103 کتابیں جن میں امریکہ کے ایٹم بم کے حملے میں مارے جانے والوں کے نام درج ہیں۔
امریکہ میں طوفان اور گرد باد کی تباہ کاری، ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں میں۔ انتخابات کے بعد کا منظرنامہ، جسارت فرائیڈے اسپیشل پاکستان۔
انتخابات میں نواز شریف کی کامیابی بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے، کیونکہ بیشتر سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ نواز شریف ایک حد سے زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ تنے تنہا حکومت بنانے کے بجائے دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر ہی حکومت بنا سکیں گے۔ لیکن نواز شریف نے جتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے وہ شاید ان کے لیے بھی حیران کن ہوگی، کیونکہ انتخابات سے قبل ان کے بعض قریبی ساتھی بھی اعتراف کرتے تھے کہ انتخابات کے بعد دیگر جماعتوں کو شامل کیے بغیر ہم حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ اسی طرح پنجاب میں عمران خان کا سونا بھی نواز شریف کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکا، اور لوگوں کو حیرانی ہے کہ عمران خان کا سونامی پنجاب کے شہری علاقوں میں کیوں نظر نہیں آیا۔
اگرچہ نواز شریف کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس کامیابی پر ملک کے اندر بہت سے فریق سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ان فریقوں میں ایک طبقہ ان کے مخالفین کا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات میں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے ریکارڈ دھاندلی کی ہے، جبکہ دوسرا طبقہ انتخابات کی صحت کے بارے میں مختلف خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ سوالات محض ایک صوبے یا ایک شہر میں نہیں، بلکہ چاروں صوبوں میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج کل دنیا بھر میں انتخابات کی شفافیت کا اہم معاملہ انتخابات کے دن سے قبل کی انتخابی مہم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کیونکہ انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن کتنا سازگار ماحول فراہم کراتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل پہلو ہوتا ہے۔ ان انتخابات کے لیے جہاں الیکشن کمیشن نے کچھ ایسے اقدامات کیے، وہیں انتخابات کے انعقاد میں انتخابی انتظامات کے حوالے سے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں لاتعداد ایسے پولنگ اسٹیشن سامنے آئے جہاں پولنگ ہی بر وقت شروع نہیں ہو سکی اور کہیں انتخابی عملہ غائب تھا۔
نواز شریف ایک ایسے موقع پر وزیراعظم بننے جا رہے ہیں جب اس خطے اور ملک میں اہم معاملات پر پیش رفت ہونی ہے۔ اہم پیش رفت میں امریکہ کا افغانستان سے انخلا اور پاک بھارت تعلقات شامل ہیں۔ کراچی اور بلوچستان کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے۔ دہشت گردی کے معاملے میں مرکزی حکومت کو کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ اس بات پر منحصر ہے کہ مرکزی حکومت اور سندھ کی صوبائی حکومت کے درمیان کیسے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، لیکن بلوچستان میں مینڈیٹ جس طرح تقسیم ہوا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہاں جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ کئی بیساکھیوں پر کھڑی ہوگی۔ ماضی میں نواز شریف کے تعلقات فوج سے زیادہ بہتر نہیں رہے، اور اب ان کا امتحان ہوگا کہ وہ سابقہ غلطیوں سے کس حد تک اجتناب کرتے ہیں۔ نواز شریف کی تاج پوشی، نئی امیدیں، نئے چیلنج، عالمی سہارا، ہندوستان۔
باد سموم کے جھکڑوں کے بیچ پاکستان کا حالیہ الیکشن اور اس کے نتائج باد نوبہار کی دستک سے کم نہیں ہیں۔ مرکزی اسمبلی میں اکثریت اور عمران خان سے صلح کے بعد اب یہ طے ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کی باغڈور سنبھالنے جا رہی ہے۔ 66 سالہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ عوام کی منتخب شدہ ایک جماعت دوسری جمہوری طور پر منتخب جماعت کو بلا واسطہ حکومت کی چابی سونپے گی، ورنہ پاکستان میں سول اور فوجی حکومت کے درمیان ہی اقتدار کے تبادلے یا قبضے کا سلسلہ رائج تھا۔ لیکن ایک سول حکومت سے دوسری سول حکومت کے درمیان تبادلہ اقتدار یقیناً ایک تاریخی مرحلہ ہے، اور پاکستان میں جمہوری اقدار کے فروغ کی جانب ایک مضبوط پہل بھی کہ اسی میں وہاں کے عوام کا مفاد پوشیدہ ہے۔
پاکستان کے حالیہ انتخابات سے جہاں جمہوریت کو فروغ اور استمرار نصیب ہوا، وہیں اس میں بلوغیت اور پختگی کے بھی آثار نمایاں ہوئے ہیں۔ اس الیکشن میں میاں نواز کی کامیابی محض تختہ پلٹنے کے لیے ووٹنگ کے جذباتی طریقے کا نتیجہ نہیں تھی، کیونکہ ایسی صورت میں زیادہ فائدہ عمران خان کی تحریک انصاف اور مذہبی جماعتوں بشمول جماعت اسلامی کو پہنچتا، جو متبادل نظام دینے کی دعوے دار تھیں۔ یہ نتائج واضح کرتے ہیں کہ اس بار عوام نے کافی ہمت و حوصلہ اور سوجھ بوجھ کا ثبوت دیتے ہوئے انتخابات کی کاروائیوں میں حصہ لیا، ہمت و حوصلے کا مظاہرہ کیا ان طالبان کے سامنے جن کی کوتاہ نظر میں اسلامی حکومت ہتھیاروں کے سائے میں ہی قائم ہو سکتی ہے، اور جنہوں نے عین الیکشن کے دن بھی بم دھماکوں اور خودکش حملوں سے عوام کو ڈرا کر انتخابات میں سرگرم رول ادا کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔
نواز شریف نے یہ بیان دے کر کہ ان کی پہلی ترجیح معیشت ہے اور دوسری اور تیسری ترجیح بھی معیشت ہوگی، دنیا بھر کے ممالک کو پاکستان کی جانب متوجہ ہونے کی دعوت دے دی ہے۔ جہاں تک پڑوسی ممالک بالخصوص ہندوستان کی بات ہے تو یہ سبھی چاہتے ہیں کہ خود پاکستان کے اندر امن و سلامتی کی فضا قائم ہو اور جمہوریت کو وہاں استحکام ملے، کہ اسی میں ان کا اور برصغیر کا مفاد پوشیدہ ہے۔ ہند و پاک تعلقات کی ہمواری وقت کی پکار ہے، دونوں ممالک کا مفاد بھی اسی میں پوشیدہ ہے، مگر اس کے لیے نواز شریف کو بے اقبار دو دو قدم بڑھانے ہوں گے۔ ایک قدم پاکستانی افواج کو جمہوریت کے زیر نگین لانے اور انہیں عوامی مفاد میں اپنے موقف سے سمجھوتے پر اکسانے کا، تو دوسرا قدم بحالی اعتماد اور دوستی کا۔ ہندوستان بعین ہی وہی چاہتا ہے جو نواز شریف نے کہا ہے، کہ دونوں ممالک میں ایسا رشتہ چاہتے ہیں جیسا سگے بھائیوں اور سچے دوستوں میں ہوتا ہے۔ محل نشینوں کے ایجنٹ اور خاک نشینوں کے قبور، اسلام ٹائمز۔
پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے وقفے سے اولیاء کرام کے مزارات پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان حملوں سے متعدد اہم مزارات اور درگاہوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور سینکڑوں زائرین بھی لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی مقامی فتنہ ہے اور مقامی دہشت گردوں کا کوئی گروہ ہے جو ایسی کاروائیوں میں مصروف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی فتنہ ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں ایک خاص ذہنیت رکھنے والا ایک گروہ ہے جو پورے عالم اسلام میں موجود ہے، اور جہاں جہاں قوت حاصل کرتا جاتا ہے وہاں وہاں وہ ایسی کاروائیاں شروع کیے ہوئے ہیں۔ مصر میں جب ایک طرف آمریت کے خلاف تحریک چل رہی تھی، وہیں دوسری طرف اولیاء، صوفیہ اور اہل بیت رسالت کے مزارات پر حملوں کا سلسلہ بھی شروع تھا۔
عراق، بحرین، یمن اور اردن سے بھی ایسی بہت سی مذموم کارروائیوں اور وحشیانہ حرکتوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ ان سرزمینوں پر انبیاء کرام، صحابہ عظام، اہل بیت رسول اور اولیاء الہی کے قبور اور مزارات موجود ہیں۔ اردن میں موجود حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو جلانے کی خبریں ہیں۔ ان دنوں ایسی ہی دردناک خبریں مسلسل شام سے آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی پاک باز صحابی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ کے روضے کی تباہی اور آپ کی نفش قبر کی ہولناک خبر ہے۔ جن لوگوں نے حجر ابن عدی رضی اللہ کی حد کی حرمت کی ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دمشق کے مضافات میں زینبیہ کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب کا روضہ مبارک بھی مسمار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق فلسطینی تنظیم جہاد اسلامی کے رہنما شہید ڈاکٹر فتحی شقاقی کا مقبرہ، جو شام کے علاقے یرموک کے ایک فلسطینی کیمپ میں واقع ہے، کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔
دنیا میں یہ عجیب بے منطق گروہ ہے جو بظاہر ایک عقیدہ رکھتا ہے اور اس عقیدے کو طاقت اور بارود کے زور پر ساری امت پر نافذ اور لاگو کر دینا چاہتا ہے۔ بزرگان دین کے مزارات کی تعمیر اور وہاں پر حاضری سے اس کے عقیدہ توحید کو کوئی گزر نہیں پہنچتی۔ ابن تیمیہ پہلا شخص ہے جس نے فتویٰ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا حرام ہے، اور جو شخص آن حضرت کے روضے کی زیارت کی نیت سے سفر کرے گا اس کی نماز قصر نہیں ہوگی۔ ابن تیمیہ ہی کے نظریے کو بدقسمتی سے محمد ابن عبد الوہاب نے نجد کی سرزمین پر نئے سرے سے زندہ کیا، اور پھر اسی کے نظریات سعودی عرب کے شاہی خاندان نے اختیار کر لیے۔ خاص انتہا پسندانہ افکار کو تیل کی دولت کی فراوانی اور مطلق العنان خاندانی بادشاہت کی حمایت حاصل ہو گئی، جس کا نتیجہ آج ساری امت بھگت رہی ہے۔ افسوس، اس گروہ کی بندوقوں کا رخ ہمیشہ مسلمانوں کے سینوں کی طرف رہا۔ اس کی سپاہ نے خاک نشین بزرگوں کی قبروں اور لاشوں ہی کو پامال کیا، ان کی ایک گولی بھی آج تک صہیونیوں اور اسلام دشمنوں کی طرف نہیں چلی۔ ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdu.tv@irib.ir۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 00982120410۔ دوسرا نمبر 00982122169693۔ ہمارا فیکس نمبر ہے 00982122182124۔